بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. غزوة فتح یا عام مسلمانوں کی اصطلاح میں فتح مکہ، سیرت رسول کے اس بابرکت ذکر کے نوے سال میں 135ویں تقریر، یہ موجودہ سال کی چوتھی تقریر ہے، فتح مکہ کا بیان شروع ہو چکا تھا. اور یہ فتح مکہ تاریخ اسلام کا اس اعتبار سے انتہائی اہم پایا ہے کہ جس نے اس حقیقت کو جو غیر مسلموں کے ذہن میں ہمیشہ سوال بن کے رہتی ہے، اسے بھی واضح کیا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اور اگر کہ اسلام میں جہاد واجب بھی ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن بھی، لیکن اسلام انگریزی کا قائل نہیں ہے، جہاد الگ ہے، انسانوں کا خون بہانا الگ. اور مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ اس اعتبار سے ایک انتہائی اہم واقعہ بنا، یہ پروردگار کا یہ وعدہ کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اے ایمان لانے والوں یہ یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر واجب کیا کہ وہ نصر المؤمنین، مومنین کی نصرت و مدد کرے گا. البتہ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ کے رہے گا، جلدی نہ کرو. زحمتیں، پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد فتح مکہ کی طرح سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے. لیکن یہ فتح مکہ کا واقعہ جو غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کی ایک صحیح تصویر ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کے زمانے میں ایک انتہائی اہم پیغام یا تربیت گاہ، خود یہ واقعہ اپنے اندر اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزوی اسباق سمیٹے ہوئے تھے. بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ قریش مکہ کی حماقت و غلطی کی بنا پر ٹوٹ گئے، اور اس کی ایک اہم ترین شرط کہ اگر کوئی قبیلہ کافروں کا ساتھی بنے گا تو مسلمان اسے امان دے گی، اور اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بنے گا تو کافر اسے امان دے گی. مکے کے کافروں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر اس تیسری شرط کی خلاف ورزی کی، براہ راست مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کو آزمانے کے لیے بنو خزاعہ پر جو مسلمانوں کے حلیف ہیں حملہ کیا گیا. لیکن نہ وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ اسلام کی جانب سے جو کفار مکہ کے خیال میں چھوٹی سی جھڑپ، لیکن اسلام کی جانب سے اتنا سخت رد عمل ہوگا، اور نہ ہی خود وہ مظلوم قبیلہ یہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ کا رسول ہماری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا دے گا. لیکن وہی پیغمبر کا لفظ کہ جب ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا، اپنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے دوست کا نقصان یا وعدہ خلافی برداشت نہیں کر سکتے، کہ اگر ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا. اور ایک مرتبہ پیغمبر نے فوری قدم اٹھا لیا. اب یہاں پر تاریخ اسلام میں ذرا سا اختلاف نظر آ رہا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مکے پہ حملہ کرنے سے پہلے، اور یہ یاد رکھیے کہ فتح مکہ ایک بہت ہی اہم فقہی بحث کا سبب بھی بنی، ایک بہت ہی اہم فقہی بحث 1400 سال سے چلی آ رہی، ہمارے علماء میں نہیں لیکن فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا اس مسئلے پہ ٹکراؤ کہ مکے کے مکانات کی خرید و فروخت اور ان کو کرائے سے دینا حلال ہے یا حرام، اور اس مسئلے کا تعلق اسی فتح مکہ کی تفصیلات سے انشاءاللہ بہت دلچسپ اور بہت اہم بحث ہے، اس لیے کہ ہم لوگ حج اور عمرے پہ جائیں تو جو عبادت اور روحانیت کا لطف ہے وہ سارا کرکرا ہو جاتا ہے مکے والوں کے مکانات کے طرز عمل کی وجہ سے، اور یہ باقاعدہ فقہی مسئلہ کہ کیا انہیں حق بھی ہے اس مکان کا کرایہ لینے کا یا نہیں، اور وہ فقہی مسئلہ پیدا ہوا فتح مکہ سے. اللہ کا رسول فتح مکہ سے پہلے، مکے پہ حملہ کرنے سے پہلے، بعض روایتوں میں ہے کہ مکے کے کافروں کو پیغام دیا کہ دیکھو تم سے غلطی ہو گئی ہے لیکن پھر تمہاری مرضی چاہو تو اس کا کفارہ اور دعوان ادا کر دو اور ہمارا معاہدہ برقرار رہے گا. لیکن اکثر شیعہ محرخین جانب ہے کہ جب قریش نے اتنا سخت انداز اختیار کیا معاہدہ توڑنے کا کہ حالت نماز میں تھے وہ مسلمان، وقتلنا واسلمنا وقتلنا واسلمنا، ہمیں قتل کیا گیا درجی حال کہ ہم اسلام لا چکے تھے اور رکوع و سجود کر رہے تھے، تو پیغمبر نے کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا. پیغام بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو، یہ تفصیلات گزشتہ تقریر میں آ چکی. اتنا ضرور ہوا کہ جس وقت قریش کے مکہ نے یہ معاہدہ توڑا مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کر کے، اس وقت مکے کا سردار ابو سفیان مکے میں نہیں تھا، ملک شام میں تھا. ابو جہل کے بدر کی لڑائی میں مارے جانے کے بعد مکے کے معاملات جس کمیٹی کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، اس کمیٹی کا نگران یا اس کمیٹی کا انچارج یا اس کمیٹی کا سربراہ ابو سفیان. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے میں اس کا ہاتھ نہیں تھا، اس لیے کہ قریش مکہ کے ذہن میں دور دور تک یہ امکان نہیں تھا کہ ایک قبیلے کی خاطر اللہ کا رسول مدینے سے مکے آ جائے گا. وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم چڑھ چڑھ کے مدینے جاتے ہیں، کہ اس وقت بھی مسلمانوں نے کبھی مکے پہ حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اپنے ہی علاقے میں رہے، تو کہا یہ کہ ایک خاصہ دوست قبیلہ اس کی خاطر اتنا بڑا قدم کون اٹھائے، تو ہو سکتا ہے کہ منصوبہ بندی میں سارے سردار شریف. لیکن معاہدہ اٹھنے والی روایت کے مطابق جب واپس مکے آیا ابو سفیان شام سے اور اس کو یہ واقعات پتا چلے تو وہ گھبرا کے سیدھا مدینے جاتا ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا بہت ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ساتھین اس کا ایک جز بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں. پچھلی تقریر میں اس کو میں نے بیان نہیں کیا تھا، جیسے ہی اس کو یہ اطلاع ملی وہ فوری طور سے پریشانی کے عالم میں مکے سے نکلا کہ مدینے جا کے کسی طرح سے اس معاملے کو درست کر لینا. راستے میں اس کی ملاقات اس آدمی سے جو مکے میں اتنے طویل عرصے سے رہ رہا کہ مکے والے اسے اپنا ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کا تعلق اس کی مظلوم قبیلے سے ہے، یعنی بجائل سے، کیونکہ سردار کا نام فتح مکہ میں ایک مرتبہ پھر آتا ہے، اس لیے میں نے یہ نام لے لیا، ورنہ میں سن تاریخیں مہینے اور ناموں سے ہر ممکن گریز کرتا ہوں تاکہ سننے والوں کو زیادہ بوجھ کا احساس نہ ہو. بجائل سے ملاقات ہوئی، اس نے انکار کر دیا کہ میں مدینے نہیں گیا، لیکن پھر ابو سفیان نے حق طریقے سے پہچان لیا کہ یہ مدینے سے آ رہا ہے. واقعہ بیان ہو چکا. اب پریشانی کے عالم میں ابو سفیان مدینے میں داخل ہوا. مدینے میں داخل ہونے کے بعد بعض بحثوں میں ہے کہ سیدھا خدمت رسالت میں پہنچا. مکالمات اور تفاصیل بھی موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کا جن کا تاریخ سے بہت گہرا تعلق نہیں ہے ان کو میں مختصر کر رہا ہوں. پیغمبر سے ملاقات کی، لیکن پیغمبر نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی. پیغمبر کے انداز سے وہ سمجھ گیا کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا مان لیا گیا ہے، اب کوئی طریقہ نہیں ہے رسول سے براہ راست بات کرنے کا. پریشانی کے عالم میں وہ اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچ گیا. خاندان بمیہ مجموعی اعتبار سے اسلام کے خلاف تھا فتح مکہ سے پہلے تک، اور فتح مکہ کے بعد تو جو ہے وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن خاندان بنو امیہ کی ایک شخصیت ایسی جو اسلام میں بہت پہلے سے داخل ہوئی، اور یہ فتح مکہ میں چونکہ آج ہی کی تقریر میں آگے چل کے آنے والا ہے، اس لیے بتا دوں کہ خاندان بنو ہاشم شروع سے ہی رسول کے ساتھ بجو تین یا چار آدمیوں، اور خاندان بنو امیہ شروع سے رسول کے خلاف ہے بچوں دو یا تین افراد. جن میں ایک وہ خالد ہیں جن کے حالات پر آج سے 11 سال پہلے تبصیری پھیل ہوئی، اور ایک ہے خانقاہ بنو امیہ کی خاتون جناب ام حبیبہ. البتہ یہ ضرور بیان کر دینا ہے کہ ام حبیبہ کا رشتہ خود خاندان بنی ہاشم میں ہوا تھا، یعنی اگر ان کا فیصلہ بنو امیہ ہے تو بنی ہاشم ان کی سسرال تھی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سسرال کے اثر سے مسلمان ہیں، کیونکہ بعد میں ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ ان کے شوہر حبشہ جا کے مرتد ہو گئے، جو ان کا ایک رشتہ تھا اس خاندان سے شوہر کے ذریعے، وہ شوہر ہی اسلام سے اتنا وہ اپنے کفر کو بھی توڑ بیٹھا اس نئے مذہب میں چلا گیا، پھر بھی وہ اسلام کے ثابت قدم رہی. یہ اس نے حبیبہ، اب وہ سفیان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، مدینے میں کاشانہ نبوت میں بحیثیت ام المومنین ہے، اور وہ خاتون ہے کہ جن کے لیے رسول نے خاص طور پر اپنے ایک صحابی عمر ابن امیہ کو حبشہ بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کے میرا پیام ان خاتون کو دو. یہ اس نے حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان مدینے میں داخل ہو کر سب سے پہلے تو مسجد تک گیا تھا کہ پیغمبر سے مذاکرات ہو جائے، لیکن پیغمبر کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی انسان نہیں ہے اس مذاکرات میں. پریشانی کے عالم میں اپنی بیٹی کے گھر آئے تو بھائی مسجد سے ملے ہوئے گزرے تھے امہات المومنین. بہرحال باپ کا ایک احترام اسلام نے بتایا، ولو کافرہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ بیٹی نے باپ کا استقبال کیا، احرام کیا، اور باپ تھکا ہوا پریشانی کے عالم ہے، یعنی مکے سے اگر یہ انگریزی لفظ کا استعمال برا نہ ہو نان اسٹاپ مدینے آیا، مدینے آتے ہی رسول سے ملاقات کی، وہ ساری تھکاوٹ. جیسے ہی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا ویسے ہی سامنے بستر نظر آیا، اس پہ جا کے بیٹھنا کیا تھا. مجالس میں آپ کا بار بار کا سنا ہوا واقعہ اور مختلف انداز سے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. میں تاریخ کا بالکل سیدھا سادہ واقعہ پڑھتا ہوں جس میں شیعہ اور سنی کسی کو اختلاف نہیں، کہ جیسے ہی بیٹی کے گھر میں موجود بستر پہ باپ بیٹھنا چاہتا ہوں، باپ کی وجہ سے احترام کرنے والی بیٹی نے کہا ہے بابا ایک منٹ رک جائے، اور یہ کہہ کر اس بستر کو لپیٹ کے ایک جانب رکھا، دوسری چادر بچھائی اور کہا بسم اللہ تشریف رکھی. باپ حیران ہو گیا، گھبرا گئے، کہا بیٹی یہ کیا بات، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہے، یہ بستر میرے قابل ہے. جواب دیا بابا آپ میرے باپ سے ہی، لیکن یہ بستر ہے پیغمبر اسلام کا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ رسول کے بستر پر کوئی کافر اور مشرق اور نجس اپنے قدم رکھے. چنانچہ باپ کا احترام کیا جائے، لیکن باپ کے احترام کی خاطر احترام رسالت کو قربان نہیں کیا جا سکتا. سارے علماء اسلام نے ان جملوں کو مانا کہ کافر اور مشرق اور نجس اس بستر پہ قدم رکھے. اب اس کو بیان غصے کے عالم نے ایک ہی جملہ کا کہ بیٹی تو پہلے تو ایسی نس مسلمان ہو کے گفتگو بے ادب اور والدین کی شان توحید کرنے والی ہو گئی. بیٹی خاموش رہی کوئی جواب نہ دی، لیکن ایک قطول بن گیا کہ بہرحال کبھی کبھار اولاد دین پہ عمل کرنے جاتی تو باپ کی جانب سے اسے تانہ ملتا ہے کہ تم گستاخی کر رہے ہو، تم اپنے باپ کی جان کو بھول گئے ہو، تم نے بزرگوں کا احترام کھو دیا. لیکن ام حبیبہ کے انتظار نے بتایا کہ اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، اسلام کی خاطر ہر شے قربان کی جا سکتی، چاہے وہ باپ اور ماں جیسا اتنا بختیارہ اور اتنا اہم رشتہ ہی کیوں نہ ہو. خیر ام حبیبہ کے گھر میں کس انداز سے استقبال کیا، تو ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان گھر میں آرام کے علاوہ یہ بھی خیال ہو کہ اپنی بیٹی سے کہوں گا تو وہ کچھ سفارش کرے، لیکن پہلا ہی مرحلہ ایسا ذہن کو جھٹکا پہنچانے والا مرحلہ، یعنی اس کے آگے بات کی وہ کیا بول، جو بیٹی اپنے باپ کو رسول کے بستر پہ قدم نہیں رکھنے دے رہی، اس سے یہ کہنا کہ رسول کے معاملات میں مداخلت کرو اور رسول سے سفارش کرو، سمجھ کہ یہاں تو کوئی بات کرنا بے کار. اب باہر نکلے تو یہاں رشتے داروں میں کوئی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ خاندان بنو امیہ تو سارا بچے تھے، اپنے جو پرانے دوست تھے جب تک اسلام نہیں آیا تھا، اور بقول بچے والوں جس رسول نے آ کے گھروں میں فتنہ و فساد نہیں ڈلوایا اس وقت کی جو دوستیاں 20 سال پہلے کی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ رسول کا معاملہ ہے, ہم اس میں دخل دے ہی نہیں سکتے. آخر پھر اسی در پہ پہنچے کہ جہاں سے شاید کبھی بھی نہ جاتا, لیکن اب اپنا مسئلہ ہے. خانہ سیدہ پہ حاضر ہوا, تاریخ میں پوری تفصیل کہ مولا سے بھی سفارش کے لیے کہا کہ شادی سے بات چیت کی, اگر کے پردے کے پیچھے سے ہند بات چیت اور مکان کے صحن میں حسن و حسین کھیل رہے تھے. مجھے طریقہ کار بھی سوار ایسے لوگوں کا ہوتا کہ پھر بچوں کو استعمال کرتے امام حسن کے پاس جا کے ان کا واسطہ دیا بلکہ یہاں تک کا. مولا نے بھی یہی کہا کہ رسول کا مسئلہ ہے, ہم اس میں دخل نہیں دیں. شہزادی کا یہی جواب ہے. ایک مرتبہ ابو سفیان نے شہزادی سے یہ کہا کہ پھر آپ اتنی اجازت دے دیجیے, یہ آپ کا بیٹا حسن اپنی زبان سے اتنا کہہ رہا کہ میں نے مکے والوں کو امان دی, پورے عرب کا سردار بن گیا, ہم مکے والے بھی اسے اپنا سردار مانتے ہیں. شہزادی نے کہا کہ یہ بچے بھی اپنے نانا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے. انتہائی مایوسی کے عالم میں واپس پلٹا, اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ واقعی کا یہ جو ابو سفیان کا خانہ سیدہ کا خانہ مولا سے سفارش کی بات کرنا, پھر براہ راست شہزادی کی طرف سے سفارش کی بات کرنا, پھر شہزادی سے اتنی درخواست کرنا کہ اپنے بیٹے حسن میرے سپرد کرے تاکہ وہ ایک جملہ کہے اور میں یہ جملہ مسجد میں لوگوں کو سنا دوں, اور شہزادی کا ہمیشہ ایک ہی جواب دے کہ بابا یا نانا کی مرضی کے خلاف ہم میں سے کوئی بھی نہ قدم اٹھاتا ہے نہ کوئی جملہ کہتا. آخر بہت پریشان ہوا تو پھر واپس مولا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کے پاس جاؤں. دوستوں نے صاف انکار کر دیا, رشتے داروں نے میرا قریب ترین رشتے دار اگر کوئی ہے تو تم, خاندان بنو امیہ کا تو یہاں کوئی بھی نہیں سوائے بیٹی کے. بیٹی نے تو خیر سب سے زیادہ سخت رویہ اختیار کیا. اب کیا ہے کہ بنی حاجب ہمارے شکاد ہیں, اس لیے قریبی رشتہ تم سے. میرے مولا نے جب دیکھا کہ وہ کسی طرح سے بات سمجھنے کو تیار ہیں تو کہا کہ ایسا جاؤ مسجد میں جا کے کہہ دوں کہ ہم لوگ اس معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اب اس دبیا نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا, کیا رسول مان لیں گے؟ آگے نہیں, مجھے بھی پتا اس کا فائدہ کچھ نہیں, لیکن اور تمہارے پاس کوئی اختیار کوئی راستہ ہی نہیں. اب مولا کے ان جملوں پر بھی مورخین میں بڑی بحث ہوئی, لیکن میں کتنی سباہ کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ مسجد میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یا کہ مسجد میں اعلان کیا کہ مسلمانوں میں اس معاہدے کو برقرار رکھنے کا اعلان کرتا ہوں, لیکن نہ کسی مسلمان نے توجہ دی نہ پیغمبر نے توجہ دی, واپس چلا گیا. اجب مکہ پہنچا اور سردارا نے مکہ نے پوچھا کہ کیا نتیجہ کیا نکلا اس مذاکرات میں, تو کہا صرف یہ اعلان میں کر کے آیا. سرداروں نے کہا کہ اعلان تو بالکل دیتا, یہ کرتا اعلان کی کیا اہمیت ہوتی, اب کیا کیا جائے. انتہائی پریشان, لیکن اس پوری پریشانی کے باوجود نہ کسی مسلمان کو یہ توقع ہے, نہ مکے کے کافروں کو یہ توقع ہے, نہ خود اس فضلوں قبیلے کو یہ توقع ہے کہ پیغمبر اتنا سخت قدم اٹھائیں گے کہ مکے تک لشکر اسلام آ جائے. کسی کے سان و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. اور ادھر اللہ کے رسول فوری طور پر مکے کے سارے راستے بند کروا دی. ایک جاسوس خط لے کے جا رہا تھا, گرفتاری کا واقعہ دو ہفتے پہلے آئے, لشکر اسلام کو جمع کیا, اور جتنے بھی وہ قبیلے جو مدینے سے باہر رہتے تھے, جو بکھرے ہوئے تھے مدینے سے مکے کے راستے, سب تک فوری طور پہ قاصد بھجوا کہ مسلمانوں کا لشکر اس راستے سے گزر کے مکے جا رہا, جب ہم تمہارے قریب سے گزریں ہر وقت تیار رہیں, جیسے ہی تمہارے قریب سے گزریں فوراً آ کے لشکر اسلام میں شامل ہو جائے. اور بڑی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مکے والوں کو پہلے سے اطلاع نہ ملے کہ مسلمان آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہاں کی تقریر کبھی کبھار میں ذرا وضاحت سے جاتا ہوں تو ذرا خشک بھی ہو جاتی ہے, اور تقریر کی رفتار بھی ذرا سست پڑ جاتی ہے. تو اس مسئلے کی تقریر میں نہیں جانا چاہتا. استاد جعفر سبحانی بروغ ابدیت جو سیرت رسول پر اس وقت بلا مبالغہ بہترین کتاب کہی جا سکتی ہے اردو زبان, بروغ ابدیت, اس میں ایک فرق سے زیادہ اسی مسئلے پر بحث کی یہ پیغمبر آپ نے مکے والوں سے مسئلے کو چھپانا کیوں چاہ رہے اور اس کا خلاصہ یہ کہ اسلام مریض کے علاج کا فائدہ مریض کے ختم کرنے کا فائدہ نہیں کافر زندہ رہے اور اسلام قبول کرے پیغمبر کی حتی الامکان کوشش یہی کہ مکے کی فتح کے دوران خونریزی نہ ہو تلوار نہ چلے اب مسلمان اتنے طاقتور ہیں کہ اگر باقاعدہ حملہ کر کے مکے کی طرف پڑ تو مکے والے مقابلہ نہیں کر سکتے تو خیبر کا قلعہ جب ٹوٹ چکا تو مکہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر دو بدو مقابلہ ہو گئے تو بھارت 100, 200, 500, 1000 کافروں کے مرنے کے امکانات اور رسول کا مقصد کافروں کو قتل کرنا نہیں کافروں کو اسلام اور ہدایت کے راستے پہ لانا اور ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ رہیں اور انہیں وہ ماحول دیا جائے کہ وہ غور کر سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا تو اللہ کے رسول کو معلوم کہ اگر یہ لشکر جرار اس طرح سے نکلا کہ مکے میں پہلے سے اطلاع پہنچ گئی کہ حملہ ہونے والا تو چاہے انہیں اپنی شکست کا بھی یقین ہو لیکن عربوں میں جھوٹی عزت ہوتی ہے ناک کا مسئلہ ہوتا وہ اس کی خاطر خود بخود ہتھیار سانس کے لڑنے نکل آئے چاہے پتا ہے کہ ہم کو بات مرنا ہی مرنا ان کا نقصان نہیں ہو مسلمانوں کا نقصان ہو کیا نقصان شہادت نہیں نقصان یہ ہوگا کہ جو اسلام میں آ سکتے ہیں وہ اسلام سے پہلے ہی مارے ہوئے وہ اللہ کا رسول دین پھیلانے آیا کافروں کو ختم کرنے نہیں آیا تو مصلحت کا تقاضا یہ کہ جنگ ہونے ہی نہ پائے مکہ فتح ہو جائے اور یاد رکھیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول نے یہ اعلان ختم نہیں کیا تھا کہ جو شخص اسلام قبول نہیں کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا اور ہم 19 مہینے کے بعد آیت نازل ہوئی کہ آپ مشرق حرم سے باہر چلے گا فتح مکہ کے 19 مہینے کے بعد اگلے حج کے موقع پر تو فتح مکہ کے موقع پر بھی قتل کا اعلان نہیں رسول چاہتے ہی آئیں گے کتنی کم سے کم پورے دن تاکہ پھر ان کو تبلیغ کی جا سکے ان تک پیغام پہنچایا جا سکے پوری کوشش کی کہ یہ مسئلہ یہ راز مسلمانوں کی روانگی کافروں تک نہ کافروں کے کان تک یہ خبر نہ ہو اور پیغمبر کی یہ حکمت عملی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر اسلام مکے والوں کے سروں پہ پہنچ گئے اس وقت تک مکے والوں کو پتہ نکلا کہ کیا ہو گیا اتنا اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن یا رد عمل ہوگا لیکن سر پہ پہنچ گئے اور یہ میں محاورہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ قتل کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مکہ ہے پیارا نما نشیے چاروں طرف پہاڑی راستے جب ان پہاڑیوں پہ لشکر اسلام پہنچ گیا کہ ان کے قدموں تلے وہ پار ہے اس وقت تک پتہ نہیں چلا سکے کیا ہوا لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے راستے میں 2-3 اہم واقعات دے جائیں اتنے کبھی مکے کے راستے سے الٹی سمت واپس انہیں مدینے بلایا گیا اور یہاں سے لشکر گیا جتنے قبیلے مدینے اور مکے کے درمیانی راستے میں انہیں پیغام پہنچایا گیا کہ بالکل تیار ہو کے لشکر کو جمع کرو اپنے اپنے چلو ذرا سے نوٹس کے اوپر مسلمانوں کے لشکر میں آخر مل گیا ہو چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کا قبیلہ بنو غفار اسی راستے سے ہے جو مدینے اور مکے کے بیچ اس نے کہا کہ اپنے ہی جگہ پہ تیار رہنا ہم اسی راستے سے گزر رہے ہیں قبیلہ جونیا مدینے اور مکے کے بیچ میں ہے کہا تیار رہنا راستے میں ہم سے ملنا اور ایک مرتبہ لشکر اسلام نکلا عجیب شان کے ساتھ یہ لشکر اسلام کیا رہا جو کبھی مکے سے رات کی تاریکیوں چھٹ کر اور ڈرتے ہوئے مدینے داخل ہوتے اب روز روشن تکبیر اور تحریر یعنی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی آوازوں میں مدینے کو چھوڑ رہے اور ٹھیک اس موقع پر عہد نامہ قدیم یعنی بائبل کا پہلا حصہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اس میں حضرت سلیمان کی جو کتاب ہے فضل الفضلات سلیمان اس کا جملہ یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا محبوب 10,000 کے لشکر کے ساتھ علم لے کے روانہ ہو رہا تو بالکل منظر کشی بائبل سینکڑوں سال پہلے جو پیشین گوئی آئی فتح مکہ اللہ کا رسول اسی شان سے مدینے سے نکلا 10,000 سے کچھ کم کا لشکر مکہ پہنچتے پہنچتے اطراف کے قبیلے ملتے گئے اور یہ لشکر 10,000 کا یا علامہ حضرتی کے الفاظ 12,000 کا لشکر ہو گئے روانگی رمضان کے مہینے میں اور 10 رمضان کی تاریخ، 9 روزے رکھے جا چکے ہیں، 10واں روزہ سن 8 ہجری جنوری سن 630 عیسوی ہے کہ جب میں یہ واقعہ لشکر اسلام چل رہا مدینے سے نکلتے ہی پہلا واقعہ تو وہ آیا، تو پچھلی دفعہ سن چکے اور جو پورا گجرات کی پہلی آواز میں اصول بنا دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں خبردار کسی مسئلے میں اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ جانا، اپنی رائے استعمال نہ کرنا. سورہ حجرات کی جو پہلی آیت وہ یہی اصول کہ پیغمبر نے کہا سفر میں روزہ توڑ، مجاہدوں نے کہا کہ روزے کے عالم نے ہر عبادت کا ثواب کر دیا تھا تو آخر ہم جہاد کیوں نہ کریں. پیغمبر کے حکم کے سامنے اپنی رائے، اس کا نام ہے نفس کے سامنے اجتہاد، جو حرام اور گناہ. اور یہاں یہ جو واقعہ آ گیا کہ پیغمبر نے اس طرح سے روزہ توڑوا دیا، ایک بات اور بتا دی جائے کہ جب حکم رسول سے کسی عبادت کو چھوڑ دیا جائے، وہ تو قرآن کہہ رہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لیکن اگر حکم رسول سے کسی عبادت کو چھوڑ دیا جائے تو اس عبادت کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے کسی عبادت کو ترک کرے تو ثواب میں کمی ہو جائے. چنانچہ ہمارے سامنے یہی جواب آتا ہے ہمارے تمام فقہا، تقریر کے آخر میں فقہ بتائے کی گنجائش نہیں ہے، بیچ میں چھوٹی سی بات سنی. پیغمبر کی بہت ساری ایسی حدیثیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیشہ پورا 30 دن کا ہے، اس سے مسلمانوں کے فرقے یعنی بوہرے فرقے ایک اصول بنا لیا کہ رمضان میں چاند نہیں ہوگا اگر کہ پورا سال چاند نہیں دیکھتے، اور رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہوگا. حدیث ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں، لیکن وہ بھی حدیث کہ تم نے رویا واپسر نے رویا، دیکھو جب روزہ شروع کرو تو چاند دیکھا کرو، رویت رویت ہلال، تم لر رویت واپسر لر رویت، روزہ شروع کرو تو چاند دیکھو اور روزے ختم کرو تو چاند دیکھو. یہ بھی حدیث، وہ بھی حدیث، یہ بھی رسول کا فرمان، وہ بھی رسول کا فرمان. گوری فرقے نے ایک حدیث کو لے لیا، دوسری حدیث کو چھوڑ دیا. اس کا جواب یہی کہ ایک حدیث میں کئی مسئلہ بیان ہو رہا کہ چاند دیکھ کے رمضان شروع ہوگا، چاند دیکھ کے رمضان ختم ہوگا، اور دوسری حدیث مجھے مومن باعمل کا مزاج ہے جو 29 روزوں کے بعد اس کا دل چاہے گا کہ میں 30واں روزہ بھی رکھوں، جو روزے کا ثواب اس کو بتایا جا رہا. دیکھیے ہم اور آپ 29 کے بعد اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ چاند نظر نہ آئے، کہیں نہ کہیں سے لے کے آ ہی جاتے ہیں کہ چاند ہے. ہمارے اردو میں محاورہ 29 کے بعد جو عید ہے وہ جوان عید کہلاتی ہے، 30 کے بعد جو عید ہے وہ بوڑھی عید کہلاتی ہے. اب اتنی بوڑھی ہو گئی عید، اب تو مزہ بھی نہ رہا، صرف ایک دن کے فرق کے بنا پہ. لیکن جہاں روزے کا ثواب معلوم، وہاں پہ 30 روزے رکھنے کا جذبہ ہو. اسی لیے اسلام نے 30 کے دن روزہ حرام کر دیا کہ آدمی جو ثواب جانتا ہے، جو فضیلت جانتا ہے، جو روزے سے جس کو پتا کہ اللہ کتنا خوش، وہ اتنا بے چین کہ کہتا 30 کے دن میں میں روزہ رکھوں، مجھے نہیں کھانا پینا نہیں، حرام کر دیا اسی لیے. ایسا نہ ہو روزے کا شوق اتنا بڑھ جائے. اب پیغمبر کی وہ حدیث ان لوگوں کے لیے آئی کہ دیکھو چاہے رمضان 29 کا ہو چاہے رمضان 30 کا ہو، ثواب اللہ تمہیں پورا پورا 30 کا دے گا. اپنی مرضی سے اگر تم کوئی روزہ چھوڑو تو گناہ گار، اور اگر تمہارا دل چاہتا ہے 30 روزے کا، حکم خدا آ گیا خبردار 30 کے دن روزہ نہ رکھنا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا ثواب گیا. اللہ ثواب تمہیں پورے 30 کے 30 کا دلوائے گا. مومن کے لیے رمضان کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا، 29 کا نہیں ہوتا، 30 کا ہوتا ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے. ایک فصول کہ اپنی عقلیں، خصوصاً روزے کے مسائل میں لوگ بہت عقل استعمال کرتے ہیں، عقل کو بیچ میں نہ لا. حکم رسول آ گیا روزہ توڑ، رسوتی ہے وہ مسلمان، چاہے بظاہر ہمیں کتنا اچھا لگے کہ جو جہاد کو روزے کے عالم میں کرنے کو تیار، لیکن یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا عقیدہ کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رسول خود بلال حبشی سے کہہ رہے ہیں کہ پانی میں ستو گھول کے لاؤ اور سب کے سامنے اس ستو کو نوش فرما رہے ہیں، اور تم کہو کہ مجھے تو زیادہ ثواب دے رہا. خبردار کبھی رسول اور اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کا پیغام فتح مکہ، کافروں سے پہلے مسلمانوں کو درس مل گیا کہ تمہیں کس طرح سے اطاعت رسول کا مظاہرہ کرنا. اب یہ لشکر اسلام چلا، اور اس لشکر اسلام پورے راستے اطراف کے مسلمان قبیلے اپنے اپنے فوجیوں کو لے کے شامل ہوتے رہے، لیکن ان فوجیوں کے علاوہ تین اور شخصیتیں راستے میں ملی کہ جن کا واقعہ کوئی اہمیت رکھتا ہے. اب یہاں پہ کچھ اختلاف ہیں. بعض علماء نے کہا تینوں ایک ساتھ پیغمبر کے پاس آئے, بعض نے کہا نہیں حضرت عباس پہلے آئے تھے باقی دونوں ایک ساتھ آئے, بعض نے کہا نہیں وہ تینوں الگ الگ مقام پہ آئے. لیکن ساری اختلافی بحث واقعے کے اوپر تو فرق نہیں ڈالتی ہے, ان جزیات کو چھوڑ کہ یہ ملاقات کیا جوفا پر ہوئی تھی, یہ ملاقات ابوا پہ ہوئی, یہ ملاقات صفیہ پہ ہوئی تھی, یہ ملاقات سنیت العقاد میں ہوئی تھی, یہ جگہوں کے نام جس کے بارے میں مورخین کا اختلاف. چھوڑیے نے اختلافات, لشکر اسلام چل رہا ہے, راستہ مکے والا جو قبیلے آ رہے ہیں وہ تو خیر کام کی بات, لیکن بیچ راستے زیادہ شیعہ علماء کے نظریے کے مطابق جوفا کا مقام آ گیا. یہ وہی مقام ہے کہ جہاں سے آج بھی بہت سے لوگ حج اور عمرے کا احرام پہنتے ہیں, اور یہ وہی مقام ہے جس کے قریب 10-12 میل کے فاصلے پر وزیر خم کا میدان ہے. تقریباً یہ مکہ مدینہ کا درمیان ہے. یہاں اللہ کے رسول اپنے جگہ حضرت عباس بمائے اہل و عیال کی نظر آئے. ویسے تو جب ہجرت ہوئی تھی شروع تو مسلمانوں کی اکثریت پیغمبر سے پہلے ہجرت کر کے مدینے آ گئی, لیکن پھر بھی کچھ کچھ مسلمان رہ گئے جو وقتاً فوقتاً موقع دیکھ کر حالات دیکھ کے مکے سے آگے رہتے ہیں. حضرت عباس آخری مسلمان, ان کے بعد کسی کو ہجرت کا موقع نہ ملا کیونکہ مکے میں کافر ہی نہ رہے, سب سے مکہ ہو گیا. تو کہا جاتا ہے کہ مہاجرین میں سب سے آخری حضرت عباس. حضرت عباس کے بارے میں بڑی بحث ہے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا. خلاصہ جس بحث کا یہ ہے کہ اسلام کو بہت پہلے لا چکے تھے, لیکن کیونکہ پیغمبر کو ضرورت تھی کہ مکے میں ایک ایسا انسان رہے جو مکے والوں کے حالات کی اطلاع مدینے میں دیتا رہے, تو حضرت عباس کو مکے میں رہنے کا حکم دیا گیا. لیکن جب وہ سارے واقعات پیش آئے کہ معاہدہ ٹوٹا, ابو سفیان ناکام واپس آئے, تو حضرت عباس کو احساس ہونے لگا کہ اب ایسا لگ رہا کہ مکے کے اوپر حملہ ہونے والا. بھارت ہے خاندان بنی ہاشم کی اس پر, چنانچہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کے اس سے پہلے نکلے اور ٹھیک جوفا جو درمیان میں ہے وہاں ملاقات ہوئی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں بھی پروردگار کی کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ فتح مکہ کے واقعات حضرت عباس کا رول بڑا اہم ہو گیا, بہت اہم ہے حضرت عباس کا کردار. تو ٹھیک اس موقع پہ وہ ملے رسول کو جب ان کی ضرورت تھی, اور بالکل ٹھیک یہ بھی ہوا کہ راستے میں اگر مکے میں پہنچ کے ملتے تو جو کام حضرت عباس سے لینا وہ ممکن نہ ہوتا, اور چاہے فتح مکہ اس سکون کے ساتھ نہ ہوتی تلوار چل جاتی. حضرت عباس عین درمیانی راستے میں ملے, پیغمبر کے لشکر کو دیکھا, سمجھ گئے کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے, اپنے بیوی بچوں قریضوں اور غلاموں کو تو مدینہ بھجوا دیا اور خود رسول کے ساتھ شامل ہو گئے. اور اب سے یہ لشکر آگے بڑھا تو ابوا کا مقام آیا. ابوا وہ جگہ جہاں رسول کی والدہ جناب آمینہ کا انتخاب ہوا, ساتویں امام کی ولادت ہوئی, اور یہ جوفا کے قریب قریب وہاں سے دو ایسے آدمی آگے ملے جو خاندان بنی ہاشم پیغمبر اسلام کے مخالفین میں تھے, کار نائب یا کار نائب, بہت ہی معروف انگلستان کا ایک مفکر و فلسفی تھے سر تھامس کار نائب, اس کی لکھی ہوئی کتاب جو رہا ہے آپ بات, وہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں وہ جملہ لکھتا جو آپ نے علماء اور ذاکرین سے اکثر سنا, لیکن ایک غیر مسلم مورخ 300 سال پہلے کے ماحول وہ پیغمبر کی صداقت اور سچائی کی دلیل قرار دے رہا ہے اس مسئلے کی, جو جناب خدیجہ کی ولادت خیر نہیں وفات اس مجالس میں آپ سنتے. وہ کہتا کہ میں اس لیے اس رسول کو سچا سمجھ رہا ہوں, کئی وجوہات کی اس نے یہ مجالس کہ ایک شخص کتنا ہی اپنے آپ کو چھپا دے, کتنا ہی اپنی شخصیت سے پردہ ڈالے, یعنی فرض کیجیے گناہگار فاضل کو فاضل لوگوں کے سامنے نیک بن کے آتا ہے, لیکن اپنے گھر والوں اور خاندان والوں سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا, جن کے ساتھ ہمیشہ تو رہنا دوستوں ہیں خود ہیں باہر کی تقریبات ہیں تجارت ہے اس میں ممکن 24 گھنٹے ساتھ رہنا, اور عرب کے پرانے زمانے کے خاندان آج کل کی طرح نہیں پرانے زمانے کے خاندان, جو پورا خاندان اسی محلے میں رہتا تھا, سب کے مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوتے تھے، جیسے یہاں فلیٹ سسٹم، کتنا اپنے آپ کو چھپائے تھے. تو جو آپ سنتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا اسلام دلیل بن سکتا کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات پہنچ جانے، کارلائل نے اسے پورے خاندان بنی حاکم کو اصول بنایا. جب میں یہ دیکھ کے تعجب سے پڑھ سکتا کہ جو اسی کے خاندان والے ہیں، جس کے بچپنے سے جوانی سے لے کے اکھیر عمر تک اس کی پوری زندگی سے واپس، سب سے پہلے وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس سے اختلاف ہے، لیکن ہے ہمارے فضیلے کا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. کوئی نہیں کہتے سچا رسول سمجھ کے اور توحید کو سمجھ کے انتقال دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے، خاندان والوں سب کے سامنے کوئی ایسا عمل نہیں آیا. لیکن خاندان بنی حاکم میں بھی تین آدمی ایسے تھے جو رسول کے مخالف رہے. اب سینکڑوں میں تین کی تو کوئی حیثیت نہیں. ایک تو وہ ابو لہب جو تو ہر آدمی جانتا، دو پیغمبر کے رشتے دار، ایک پیغمبر کے چچا کا بیٹا، ایک پیغمبر کی پھوپھی کا بیٹا. چچا کے بیٹے کا نام تھا ابو سفیان. یہ ابو سفیان ناموں میں کہیں اجتماع نہ ہو جائے. ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث. یہ وہی حارث ہے جنہوں نے زمزم کا کنواں کھودنے اپنے باپ کی مدد کی، اور اس وقت صرف ایک بیٹا تھا عبد المطلب کا، اور اتنا محنت والا کام کہ رو رو دیا حضرت عبد المطلب اپنے پردہ پکڑا خانے خدا کا کیا پرور جگہ صرف ایک میرا بیٹا. میں اتنا اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں، اگر تو نے کبھی مجھے دس بیٹے دے دیے تو ایک تیرے راہ میں قربان دی. وہ حارث سے جو سب سے بڑے بیٹے ان حارث کا بیٹا ہے ابو سفیان، کیونکہ یہ بارک رسول کے ایمان لائے اور ہر بڑا سے ساتھ دیا، لیکن ہوئے رسول کے چچا زاد تھا حارث، رسول کے چچا ان کے بیٹے. ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب یہ پیغمبر اسلام کے سارے زندگی مخالف ہے، لیکن فتح مکہ سے کچھ پہلے جب دوستیاں تھیں جو رشتے داریاں تھیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے ہیں حقیقت معلوم، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مکہ فتح ہونے والا ہے. یہ ویسے ہی مدینے جانے کے لیے نکلے یا ہمیں بھی اسلام قبول کر لے گا، اور یہ اپنے بیٹے کو بھی لے کے آئے جہاں پر اتنے ابو سفیان. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں بڑی غلطی پر تھا، آپ میری خطا معاف کر دیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں بیٹے کو لے کے جنگل میں نکل جاؤں گا، دنیا والوں کو اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا. یہ اتنے حشام نے لکھا. ہمارے علماء اس واقعے کو ذرا مختلف انداز سے لکھو، یہ خدمت رسول میں آئے لیکن پیغمبر نے ان سے کوئی توجہ نہ دی. انہوں نے دوسروں کو اپنا سفارشی بنائے، پیغمبر نے سفارش قبول کرنے سے انکار کر دیا. بعض اوقات پیغمبر کا انکار کے لیے نہیں ہوتا، کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے علماء کے مطابق پیغمبر کی پھوپھی کے بیٹے، وہ بھی عبداللہ ابن امیہ، پیغمبر کی پھوپھی تھی جناب عاتقہ، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ بھی انہیں ابو سفیان کے ساتھ آئے. علماء اہل سنت روایت ہے کہ دو الگ الگ واقعہ ایک ساتھ آئے، اور یہ جو آ رہے ہیں عبداللہ ابن امیہ پیغمبر کی پھوپھی کے بیٹے، عاتقہ پیغمبر کی پھوپھی. جو لوگ بھی عمرے یا حج پر گئے، جنت البقیع میں جب ہم جاتے ہیں تو جہاں پر حضرت عباس کی مادر گرامی ام البنین کی قبر، وہ ایک چھوٹی سی چہارواڑی میں تین قبریں، تو زیارت پر آئی جاتی ہے کہ ان تین میں ایک حضرت ام البنین کی ہے اور ایک جناب عاتقہ کی قبر ہے. تو یہی عاتقہ ان کے بیٹے آئے عبداللہ، اور ان بیٹوں یہ جو بیٹے عبداللہ ہیں پیغمبر کی خوبی، پیغمبر کی خوبی ذات ہے، ان کا پیغمبر سے ایک اور رشتہ ہے. بدقسمتی یہ کہ تاریخی تقریر جو تھوڑے بہت لوگ آتے وہ بھی مرد ہوتے ہیں، رشتے داریاں تو عورتیں فٹافٹ سمجھ جاتی ہیں، آپ حضرات کو تو ذرا غور کرنا پڑے گا. تو یہ جو خوبی ذات آئی ان کا ایک اور رشتہ بھی رسول سے، اور وہ یہ کہ جناب ام سلمہ انہی کی بہن، جناب ام سلمہ پیغمبر اسلام کی خوبی ذات اہم نہیں لیکن ان کی بہن. اب وہ کس طرح سے، وہ اس طرح سے کہ مائیں الگ الگ ہیں، باپ یہ ام سلمہ کے وہ سوتےلے بھائی ہیں کہ ان کے اور ام سلمہ کے باپ مشترک ہیں، مائیں الگ الگ ہیں. اب اتفاق دیکھیے کہ دونوں بیویوں کا نام آتے کا یعنی جو ان کی ماں ہے ان کا نام بھی عاطقہ ہے لیکن وہ عبد المطلب کی بیٹی، جو ام سلمہ کی ماں ہے ان کا نام بھی عاطقہ ہے وہ کسی اور سردار کی بیٹی، تو یہ اب ام سلمہ کے بھی بھائی ہیں. چنانچہ کی جناب ام سلمہ کی سفارش لے گیا، یہ بات آگے آنے والی تھی آج بھی سن لی. پیغمبر جب سفر پہ جاتے تو اپنی ساری بیویوں کو لے کے بھی نہیں جاتے اور ساری بیویوں کو چھوڑ کے بھی نہیں جاتے، باری باری ہر سفر میں کسی ایک کی نوبت آتی. اس سفر مکہ پیغمبر کی دو بیویاں پیغمبر کے ساتھ، ایک ام سلمہ اور ایک جناب محمودہ. جناب محمودہ وہ خاتون ہیں کہ ایک سال پہلے رہو جب عمرہ کرنے گئے تھے تو اس وقت جاتی ہوئی، ایک ان کو لے کے جا رہے ہیں اور ایک ام سلمہ. تو راستے جب ام سلمہ کے سوتیلے بھائی آئے تو ان کا سفارش ہی خود ام سلمہ سے. اب ایک بات اور میں بتا دوں، مجھے خود معلوم ہے کہ ساری چیزیں میرا بہت خشک ہو جاتی ہیں، جلدی جلدی بتا رہا ہوں. یہ جو رسول کے پھوپھی زاد بھائی آئے تو رسول سے ان کی دو نسبتیں، پھوپھی کے بھی بیٹے ہیں اور ساتھ میں ام سلمہ کے بھی بھائی ہیں، وہ پیغمبر اسلام ان کے بہنوں بھی ہوں. اور وہ جو دوسرے بھائی آئے تھے پیغمبر کے، ان کی بھی دو نسبتیں، ابو سفیان ابن حارث، وہ پیغمبر کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور وہ پیغمبر کے ساتھ جناب حلیمہ سعدیہ کے مکان میں ساتھ رہ کے بچپنے. اب عام علماء نے تو لکھا کہ وہ پیغمبر کے دودھ شریف بھائی، جناب حلیمہ سعدیہ نے انہیں بھی دودھ پلایا پیغمبر کو، لیکن کیونکہ یہ مسئلہ خود بہن کے اختلاف ہے اور ذہن قبول نہیں کرتا کہ پیغمبر نے کسی اور کا دودھ دیا ہو، اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ تقریباً تمام علماء نے لکھا کہ پیغمبر کے دودھ شریف بھائی، بہی مانا کہ حلیمہ سعدیہ ان کی بھی رضائی ماں ہے، ان کی بھی رضائی ماں ہے. لیکن اس رضاعت کے مسئلے کو چھوڑ، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں دونوں کا بچپنا ساتھ گزرا. پھر بھی جب یہ رسول کے پاس آتے تو پیغمبر اسلام دونوں کی طرف توجہ دینے سے انکار کر دیا، اور پھر جب ایک ان میں سے ام سلمہ کی سفارش لے کے آئے تو پیغمبر نہ صرف یہ کہ منع کیا سفارش قبول کرنے کی، بلکہ کہا کہ یہ تو زیادہ سخت میرا دشمن، یہ جو میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، میری پھوپھی کا بیٹا اور ام سلمہ کا بھائی، اس نے تو نہ صرف یہ کہ خود دین قبول نہیں کیا بلکہ بہت سے دوسروں کو روک دیا. اور یہ وہی آدمی پیغمبر کے جملہ جس نے مجھ سے وہ بے سکے مطالبات کیے. اب 133 تقریر میں اگر میں 33 تقریر کا حوالہ دوں تو یہ خود میری حماقت ہوگی، لیکن پھر بھی ذرا یاد دلا دوں. جب شروع شروع میں اسلام آیا تھا تو قریش والے پیغمبر سے آ کے معذرہ اچھی طرح کا مذاق کرتے تھے، اس میں سے ایک مذاق ہوا، اس کو مذاق بھی نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کا ذہن اتنا کمزور. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90, 91 اور 92 وہ انہیں یہی جو پیغمبر کے پھوپھی زاد بھائی ہیں ان کے کہنے پہ نازل ہوئے. تو کیا آیت یہ ہے کہ ابھی لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ایمان لائیں کہ تم ہمارے لیے پانی کا ایک چشمہ پیدا کرو. عرب میں پانی بڑا مشکل، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، مذاق نہ ہو جائے. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل کچھ کہانیاں لکھی جاتی ہیں مزاحیہ، تو کہتے جی اگر علاؤالدین کا چراغ مل گیا تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے پانی آئے، وہ دن کہے گئی تو میں بھی نہیں کر سکتا. وہ مطالبہ کیا ہے ان لوگوں نے، دیکھیے قرآن میں، یہ قرآن احمقانہ اور بے وقوفانہ مطالبہ، ہم تمہیں سب رسول مانیں گے، تم ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کرو، یا انگور اور کھجور، نقلین و جنب، یہ آیا قرآن، انگور اور کھجور کا ایک ایسا باغ بناؤ جس میں چھوٹی چھوٹی نہریں بہ رہی، یا ایسا کرو کہ پھر آسمان سے کہو کہ وہ ہمارے سروں پہ گر کے ہمیں توڑ دو، یا اپنے اللہ اور ملائکہ سے کہو کہ وہ اتر کر آئے اور ہم سے کہیں کہ میں نے تمہیں رسول بنایا. یہ سورہ بنی اسرائیل آپ ترجمہ پڑھیے آئے 90 سے 92 تک. یا
آپ علی کے دشمنوں کی بات آج مدینے میں کر رہے ہیں، بتائیں اس دنیا مجھے بتائیں اندازے کا بھائی جہاز کا پیسہ کا بھی پیچھے کچھ لاکھ کے پاس آنے کا زبردستی ہم کو جانا ہی ہے ارے وہاں پہنچتے ہیں ہمیں کہا کہ نہیں کرتے ہیں کراچی کے بدلے سب زیادہ کراچی میں سمجھ ہوئی اس میں نیت کر دیں زیادہ جلد مہینے سے دیکھتے ہیں رام رام کا نہیں کرتا نہیں کرتا تو واقعی میں اس کی بات نہیں اس کے لیے بغیر نکل کے آپ نہیں کر سکتے اگر شرط میں تو وہ دیکھا ہے باقی میں سمجھ بھی اللہ کو نکل نہیں چاہیے سب سے کام ہو جائے چاہے کہ اپنے آپ کی اور کہاں مطلب یہ تو ہے اس کا کوئی اتنا ہے پتلا نہیں ہے اور دوسرا اس کے خلاف ہے باقی میں کہاں کی کیا اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے جو باہر کام اچھا اب آگے یہ جو نماز روزہ اچھا اس کے اندر جو واجب وہ خود واجب ہوں کہ اگر آپ کسی کو پانی پڑ کر تو آپ میں صرف گنا اس کا نام ہے شادی کے صاحب کو دیکھیں مثلا آپ کا کسی واقعی آپ کے پتہ جاتے چاہتے ہیں کوئی آپ کا سفر آپ کے اور ایک قسم کی بات کر رہی جو بات آپ نے نہیں کیا تو آپ کا پورا عمل کرتے ہیں سمجھنا ہے مسجد کو صاف کرنا اگر سچت ہو جائے باقی کے بات کے ساتھ اگر نماز ادا ہو بہت ساری سے نماز پڑھا سکتے مسجد کے ساتھ تو میں لوگ اپنے ساتھ کرا بنا پا رہی ہوں لیکن یہ باقی کے ساتھ آپ کو سب میں حساب کرتا ہوں جس میں جا کے نماز پڑھوں ایک آدمی کو تھوڑا اچھا نماز نماز یہ بھی کہا جائے گا کہ لوگوں کو سب سے نماز چکانا ہے پاکستان کر کے وہاں کریں گے یہ زیادہ ہو جائے گا وہاں کی تو سبق ہوتی ہے اگر سے آرام کیا احساس کیا اس سے پہلے مسجد پاس نہیں جس کی نماز ادا ہو رہی ہے اس کو تو پہلے نماز پڑھنا باقی ہر ایک کے لیے پہلے مسجد پاس لیکن اگر کسی کا پہلے مت کر کے ہم کھڑے میں نماز پڑھنے یہ نہیں کہا جائے گا نماز بھی آپ کی نماز کے صبح کے دوران خرید و فروخت کرنا قرآن کہتا ہے ضرورت ہے خرید فروخت کرو جب نماز کے لیے اگر دیا فروغ یا نہیں کرتا تو ضرورت ہے خرید فروخت نہ کرو آپ آزاد پہنچ رہی خود کا یہ نماز دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آؤ تھوڑا سا پسند کرو حرام میں تمہارے لیے پہلے کرو ہم نے پھر بھی اس کو دیکھ لیا پڑی تو دیکھیے ناسا کی ہماری تو فروخت ہماری الگ وہ چیز جو ہم نے کبھی کی ہماری ہم اس کو استعمال نہیں کرتے وہاں پہ اٹھارہ سال تک ہوٹل میں جا کے گھر کا آڈر کیا جائے گا وہ پستک جمع باقی ہو اس سے نکل رہے آپ کے کرایہ اگر زیادہ کام کرنا پڑے اگر ہم تو فروغ باطل سے چاہے صحیح نہیں تو نہیں ہوا لیکن چیزوں کے نماز کے اور چیزوں کا خریدنا یہ باتوں میں کامزوری ہے اس لیے اگر یہ گنا کر ملے یہ تو چیز جو ہے وہ ہماری یا اسی طرح سوچے کہ چیز کا داخلہ ان کے نزدیک کیا ہمیں حرام ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نماز کریں گنا ہو کیا ابھی تک تو مثالیں بھی جانے ایسا ہوا کہ اگر آپ اس پر چھوڑ دیں تو بدل گنا ملے گا لیکن کچھ باتیں کی جاتی چلتی کی جگہ سے اگر خود راج کو چھوڑ دیا تو آپ کو کام نہیں ملے گا اور وہ ہم نہیں آتا نماز میں رکو کرنا مجھے چڑھتی اگر آپ نے رکو نہیں کیا نماز پڑھنی تو اتنا نہیں ہم نے چھوٹا ہے مسجد کو نہ صرف چھوڑ کے اکثر ہونا نماز تو ٹھیک ہوگی رکو نہیں کیا آپ نے نماز یہ بات تو چڑھتی گنا الگ ملا نماز بھی آپ کی مدد اچھا آپ کو اسی طرح بہت زیادہ ہے بتا رہے ہیں کہ وہ چاہے فتوا دے کے گنا میں جاتی ہے تو آپ کی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کے کرنے کی گنا لیکن بارہ نمبر آپ کو گنا سب ہے تو وہ آپ کا عمل سب کا اس کے پاس ہے کہ جس بار یا چار کا مطلب جمع بنانا پڑا ہے لیکن اگر وہ آپ نے جمع بنا دیا تو بچوں کے اندر کھلونے ہوتے ہیں گھوڑے کی شکل پہ گرجا کی شکل پہ بنانا حرام لیکن اگر اس کو بنا دیا جہاں جہاں والی کے کام ہوتی ہے وہاں سے مسالہ جو ہے ساما جانتے ہیں اور جہاں سردی کی مخالفت کرے تو ہم بات کی اجازت کے بغیر کاری میں بھی نہیں کام کرنا بند تو ایسا نہیں ہے کہ میں کام کرنے پوچھا کہ اس میں جانے کا بھی ایک ملے گا اب کچھ چیزیں کہ جتنے یہ اختلاف ہوتا ہے اس طرح کی یہ باتیں میں سکتی ہے یا یہ باتیں کام وہ بہت سی باتیں والے دیں گے تاکہ دو ہفتے میں ووٹ آ جائے اگر آئندہ تو فائدہ بتا سکتا تو پھر یہ کہ ایک ایک بنا کر اس کے میں نے آپ کو کہنا ہفتے دیا تو اس کے نماز نماز میں امام کے ساتھ ساتھ ان کو سکتا ہے
کوئی کہتے ہیں کہ یہ تعبیر ہے باقی تو کہتے ہیں
دماغ کو سننے لگا ہے سردی سردی ڈاکٹر اسی لیے میں جس کا کرنے آپ کوئی حرام سمجھتے بات کی سردی تو کہاں سے نہیں بڑھانا روپ میں روایت کا جس طرح ایک گھر کے لیے جو کرنا پڑے گا ایک وقت میں کرنا پڑے گا لاکھ روپئے کرنا ہے ایک وقت میں جو کہیں ایک آدمی کے لیے کم نہیں ہے جب جب آپ کو ٹکٹ بولیں گے میں ایک پیسے جا سکتی جب اسے مچھلی لے کے آتے لیکن ایک وقت میں جو میں نے کام کروں گی ہاں اور ضروری ہے تو دن والا ہمارا جس کو ہرا پانی کو انسان سے پاس لیکن ایک روایت کیا روایت اس کے ساتھ ساتھ کے ایک احترام کا سمان کر کے ایک دو پیدانے سے بھی ایک وقت ملتا چاہے کسان کی ہو تو دن کی ہو سکتی کوئی قدر نہیں پہلے ہے کیا شادی کی مدد ہوئی بات کرنا تو یہ جو اگر آپ کہا تو ہم سب کی مان کی بات کر پہلے سب آئی پہلے نہیں جب کو بڑا پیسہ ہے جہاں سے ہوتی ہے ان کے پاس سب تو پہلے بڑا کرنے والا نہیں لیکن ابھی سے جا آپ کے عام عورتوں میں چلے جاؤ کہ دو بندے ایک کسان میں نہیں کھانا چاہیے جس کے بعد دو سرکاری سب کے کام کے لیے اچھا پاپا تو نہیں اور آگے جو پریشانی تو کیسے کرنے جا کے چاہیے کہ پاپا کے پھر دو سرکاری کے لیے کام کرنا آکاش کو پیدانے پہلے آکاش کو پہلے حدیث کو معتبر مانا جب آج ان کا پرانا بدل گئی ہم نے بہت سی کتابوں کے ٹکو اور کتابوں میں یہ دو پیدان کو میں کتاب کرنا تھا لیکن بات کیا ہے نا وپن کی تو کہا بات ہے کہ اپنے سدو کی روایت کریں گے تو آپ ان کا بھی آکر میں نے پتوا دے دوں گا لیکن جب وہ آرام کا پتوا دیتے تو کہاں بھی نہیں سکتے کہ آرام تو ہے تو پیدان لیکن وہ ہے عام طور سے دو مہینوں سے نکا مسجد سردی یعنی دو سرداری سے نکا جو خراب تھا تب بھی اگر کوئی یہ کسان کر لے تو کسان غلط نہیں پھر اس کو گنا کیونکہ وہ مسجد سرد ہوئی لیکن وہ سبھی بہنوں سے کوئی نکاح کرے تو اس سے گنا نہیں ملے کسان ہی ملے ان میں جتنے بات سے نکال کے کسان کسان ہمارے لیے تو پہلے اپنے سارا کا سارے گنا دونوں سے نکال دونوں نکال کیونکہ سبھی بہنوں کا نکاح کرنا یہ سردی جس میں گنا بھی ملتا ہے عمل بھی سبھی ہونا چاہیے اور جو میدانیوں سے نکال کے ملنا حرام کرتے ہیں ان کے نتیجے کو فائدے خودی کا گنا کو بھارت نکاح کر کیونکہ وہاں کا طرف لکھنؤ کرے وہاں کا طرف سردی دیتے ہیں اور اس طرح ہم صحیح مسائل کے لیے تو فاطمہ چاہتی ہے اتنی دور کا مطلب ہے کہ کاکا کوئی پانچ کا نہیں آتا تو میں نے روایت کے کام کیا لیکن آپ پانچ والے بعد روایت سے بچتا کہتے ہیں آج روایت ہے ہمارے پاس اتنا اس طرح میں سب جگہ پر بٹ نکال کے مزدور بتا وہ روایت ہے اللہ بدلناک ہوتا ہے اگر کوئی جگہ سے بدلناک کر اللہ پرور جگہ تو پانچ مسلم اور سمجھ ہر ایک کے دیکھ رہا مگر سہکار کے احترام نہ کی ناری کی ضرورت ہے فاطمہ کی ناراضی پرور جگہ ہونا فاطمہ کے دل کو اچھے پہنچانا پرور جگہ مگر ساتھ یہ احترام اس کے جگہ لیکن یہ اسلام مسلمانوں نے کر اسلام کی جگہ کا یہ احترام کر مسلمانوں کو سجدہ سے میرا جنازہ تاریخ لے کے اپنے بتایا جا کسی کو میرے جنازے سے مان مومن اور مومنا کے جنازے میں سرپا کے نام سے کہا جاتا ہے اگر کتنا سجدہ کرتے رسمی طرح پر لانے کی بنا تو جس کی تفصیل بھی نہیں بتا سکتی سب بہتی ہے تو اس کی جو سرخا کھانا کیا مسائل تو لمن کا تو کیا کرنا چاہیے لیکن اتنی تکلیف پہنچی کہ کہا میرا جنازہ کسی کو ڈالنے دینا اور اس کے ساتھ میرا جنازہ تاریخ کے سب سے اتنا ہوگا کوئی باہر اس کے ساتھ ابھی آپ نے بتایا کہ زیادہ تو نہیں تین دن داخل کر لیں کہاں سے بات ہوا کہ وہاں میرے مولا نے شہزادی کی وسیع اختیار کی، مگر جب عمل شروع ہوئی جب مختلف صاحب کے مسلمانوں کی وسیعت کی کمپنی کو بلا لیا جناب سب کے باہر نکل سلمان والا سنجے سے صحافی میں اکثر حسین باقی مسجد کے پاس رات کا رات اور رات کی آخری رات آپ کو آپ سجائی نہیں دے رہا مسئلے کا تیرا اور پچاسا ایسے ہی فاطمہ کا جنازہ گھر سے باہر نکلا میرے مانا کی کام کی کسی بچی کے رونے کی آواز آنے لگی ابھی میں گھر کے دیکھا تو کیا دیکھا میں جی چاہتا حجاب سے صاف ہے لیکن ماں کو یاد کرتے کرتے گھر سے باہر آ کے ایک قدم کری میں رکھتا رکھا کیونکہ میرا مانا رک گیا اب میں بیٹا حضور حسین تو فاطمہ کا جنازہ لے کے چلو میں ابھی جاتا ہوں تمہارا کام رہے گا اتنا بڑا مسئلہ آدمی کو پھر جاتے ہیں کی باتیں ابھی نے فاطمہ کے سید کو توڑ دیا اور واپس آئے دیکھیے کتنا ادب مسئلہ ہے آپ نے زینب کے سب سے ہاتھ دیکھ کے زینب بھیجی مجھے پتا ہے کہ بڑے وقت کا سامنا کرنا پڑا لیکن بس اتنا سمجھے ابھی تیرا غیرت کا باپ زندہ ہے اور ابھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تو زندہ ہو اور اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے زینب کے سر سے پہنچنا تیرا مولا فاطمہ کی سید کو توڑ دیا گیا گھر میں چلی گئی جنازہ گیا جہاں کا پرندہ کا سفر کیا گیا جب میرا مولا واپس آیا تو بجٹ کا وقت قریب تھا گھر میں فضل تھا حسن حسین صاحب کے ساتھ میں چلی زینب ایک مرتبہ بابا سے نکل گئی بابا بس اتنا مریاد کرتی ہوں کہ بھائی حسن اور بھائی حسین اما کی سب کی زیارت کر آ رہے زینب اتنی بدقسمت ہے اپنی ماں کی سب کی زیارت بھی نہ کر سکی میرے مولا نے کہا زینب بیٹی گھبرا نہیں کہ تیرے باپ کا وعدہ ہے مجھے لے کے جائے گا تیری ماں کی قبر پر یا بابا کو تیار ہو جاؤں اب آنے ہونے لگی ہیں جو گھروں سے نکل آئے ہیں ابھی کی غیرت کو برداشت نہیں کر سکتی کہ جب سنجوں میں چاہے پہن ہو اس وقت سنجت کی بیٹی کو لے کے چلے اس کا انتظار کر جب رات ہو جائے گی تو ہم چلیں گے رات کو ہی زینب کی بابا اب میں تیار ہو جاؤں بس نہیں ابھی عیسا کا وقت نہیں آیا ہے جو بازاروں میں آ جا رہے ہیں بچے کے آخری رات کا وقت آیا ایک سب خود رہے سنجے گا ایک عجیب فاصلہ نکلا ایک فاصلہ ایک مرتبہ گزرے سے کم تک جا رہا علی ہے حسن ہے حسین ہے اور زینب ہے چاہے خود تم بھی ہو کہ مختصر فاصلہ چلاؤ سچے جنتے میں سزا نظر آئی جہاں خبر فاطمہ کی اور خبر فاطمہ میں سنا سے کہا ہے اور میری رات رات ہی رات مگر چراغ سے کہا ہے یہ چراغ کہاں سے آیا یہ چراغ خبر سے کچھ پہلے حسین نے کہا تھا بچہ حسن ہماری اپنا کی خبر سے اندھیرا ہوگا چلو ہم چراغ روشن کر کے آئے حسن حسین جا کے ماں کی خبر سے چراغ روشن کر کے آئے تھے چراغ نظر آ رہا ہے حسن نے ماں کی خبر سے سنا حسین نے ماں کی خبر کو دیکھا ایک مرتبہ دور کے شہزادے گئے ہم ماں کی خبر سے اپنے آپ کو گرایا اب ماں ہمارا سلام لو ہمارے بیٹے مجھے سلام کرنے آئے تھے حسین کی بھائیوں کے ساتھ چلنا چاہتی ہے میرے مولا نے بازو کام کیا جانے بیٹی پھینک جا پھیل جا اور آواز کی ہر بات پہلے اس چراغ کو کچھ کر دو اس چراغ کو بجا دو چراغ بجایا گیا وہاں محنت دیتی اب جا ماں کی خبر پر ارے اتنی سینت حیران ہو گئی بابا آپ نے مجھے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہ جانے دیا روز کیوں دیا سینت دیتی بے شک آخری رات ہے مدینے میں سناٹا ہے یہ خبر کی چڑھائی ہے لیکن علی کے دل میں ڈر پیدا ہوا ایسا کہو تو جہاں آ جائے اور چراغ کی روشنی ہے اس کی نگاہ میری زینب کے چہرے پہ پڑ جائے علی سب برداشت کر سکتا ہے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا اے میرے مولا آج چارہ ہجری آج ہی رہا مدینے میں سناٹا اور آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ چراغ میں جل رہا ہو پچاس سال بعد اس تک ہجری میں میرے ساتھ چلے یہ پوچھے دربار وہ شام کا دربار رات نہیں دن بابا تنہائی نہیں بلوا آپ کی زینب ہے نہ اپنا ہے نہ چادر ہے ننگے کرو نہ میں سبو سب
حضرت من اللہ علی غلام اللہ علی آبائکم اجمعین
پروردگار ہے مسائل کرنا اور مسائل بین اختلاف کرنا سب کچھ لیا ہے اور بڑی جان سے محسوس کرنا پروردگار جہاں تک سید ہے فاطمہ تمام کا ہمارے دوسرا مرحوم تو گلدستی مسجد کے لیے آج سارے سوال ہے آج ابھی جہاں معصومین سے مدد کرنا پروردگار کے واسطہ ان تمام قربانیوں کو زینب کی چادر سے جو شرط کی قربان کر دی گئی ہمیں اسلام کے اقدامات سے عمل کی طور پہ بتا سکا اور پروردگار سہارا اور زینب سے ظاہر جانے والے ان مظاہر کا انتخاب کون لے سکتا بجٹ کے لیے آپ نے سوچا کہ پروردگار سے جو ناس کا انتظار تھا اسی زینب اور سہارا کے مرکز سارے کے ساتھ نہیں اور اپنی آنکھوں کو چکنا ہے ہر وقت جمع سے جو دور میں تھا